بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 974، سورۃ توبہ آیت نمبر 85، 86، 87، 88، 89.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ولا تعجبك اموالهم واولادهم، اے پیغمبر، آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد خوشی میں نہ ڈالے. انما يريد الله ان يعذبهم بها، اللہ تعالیٰ تو اس کے ذریعے سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے دنیا میں. جو مشرکی، جو منافقین ہیں، ان کی اولاد ہیں، ان کی اموال ہیں، تو اس پر خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں اللہ نے ان کو دنیا میں عذاب کے لیے بنائی ہیں. وتزهق انفسهم وهم كافرون، اور ان کی جانیں نکلیں گی اس حال میں کہ وہ کافر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی روح کھینچے گا. واذا انزلت سوره، جب ان کے اوپر کوئی سورت نازل ہوتی ہے، کی جاتی ہے، اور یہ حکم دیا جاتا ہے ان آمنوا باللہ، کہ اللہ پر ایمان لے آؤ. وجاہدوا مع رسولہ، اور اپنے رسول کے ساتھ جہاد کرو. استأذنک اولی الطول، طاقت والے لوگ، مقدور والے لوگ اس میں سے آ کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. حضرت ہم کو جانے نہیں ہو رہا ہے، اجازت دیجیے، ہم گھر چلے جاتے ہیں. وقالوا، اور کہتے ہیں، ذرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں گے. جو پیچھے رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں عورتیں، ان کے ساتھ ہم بھی رہیں گے. ہمیں چھوڑ دیجئے، آنے کی، ہم کو یہاں رہنے کی اجازت دیجئے. جہاد میں جانے کے لیے تیار نہیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ اس پر راضی ہے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں. وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. فہم لا یفقہون، وہ سمجھتے نہیں. اللہ تعالی کی طرف سے یہ نظام کہ جب اتنا کفر، اتنا کفر، تو اللہ نے بھی مہر لگا دیا کہ جاؤ، تم کو سمجھ بھی نہیں آئے گی اور تم صحیح راستے پر بھی نہیں آ سکو گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر پہلے سے مہر لگا دی، پہلے سے اللہ نے راستہ دے دیا، لیکن جان بوجھ کر، سوچ سمجھ ہونے کے باوجود اللہ کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے، تب اللہ نے مہر لگا دی. لیکن رسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول ہے اور ان کے اوپر ایمان لانے والے ان کے ساتھ جتنے ہیں، جاہدوا بأموالہم وأنفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. دیکھیے، اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے، رسول کی بھی تعریف، رسول کے ساتھ ایمان لانے والوں کی بھی تعریف. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی کے لیے بھلائیاں ہیں، ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ در حقیقت کامیاب ہیں. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، ایسی جنتیں، ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی، جاری رہیں گی. اعد خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں ان جنتوں میں. ذالک الفوز العظیم, یہی زبردست کامیابی ہے. پیسہ آیا کامیابی نہیں ہے, جگہ ملی کامیابی نہیں ہے, عہدے اور مناصب دنیا کے مل جائیں یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی جنت مل جائے تو کامیابی, آخرت میں جو نجات پا جائیں اس کے لیے کامیابی ہے. یہی سے فرق ہوتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں کچھ مل جائے بڑی کامیابی ہو گئی, ہم سے بڑا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں, یہ کامیابی نہیں ہے. آخرت میں نجات پا گیا, فلاح پا گیا, وہ کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا, فقد فاز, وہ پاس ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا. باقی یہاں کی نہ وسعت کچھ کام کی ہے نہ یہاں کی تنگی سے آپ کو تکلیف اور مصیبت آئے گی, کچھ نہیں ہوگا, جو ہے وہ بہرحال پار ہو جائے گی. راحت کے دن بھی گزر جائیں گے, تکلیف کے دن بھی گزر جائیں گے, لیکن نہ تکلیف یہاں کی اصل ہے نہ راحت یہاں کی اصل ہے. اصل کامیابی وہاں کی ہے, وہاں کا دھیان رہے, وہاں کا فکر رہے, وہ میری کیسی بن رہی ہے, میرے آخرت کا کیا ہوگا, وہ ٹھیک بن رہی ہے, اس کے لیے مجھے یہاں کیا کرنا چاہیے, یہ سارا نظام اور ساری فکر جو اس کی ہوگی وہ سچی صحیح معنی میں کامیاب انسان ہے. دیکھیے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا تذکرہ کل آیا تھا, نماز جنازہ پڑھانے کا. آپ نے اس میں دیکھا کہ منافق ہے عبداللہ بن ابی بن سلول, رئیس المنافقین, سب سے بڑا منافق کا سردار, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی, ان کو اپنا قمیض دیا. اس کی ساری تفصیل آپ نے سنی کل. لیکن دو شاہد ہمارے پاس ایسے ہیں, دو گواہ یا دو دلیل ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے اس پر کسی طرح کے اشکال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں کیا آپ نے؟ کوئی اشکال نہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا قرآن مجید میں آیتیں ایسی ہیں کہ آپ کو اختیارات دیا گیا ہے. سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کفار میں بعض کفار ایسے ہیں کہ آپ ڈرائیے نہ ڈرائیے وہ ایمان نہیں لائیں گے, صاف بتایا گیا. پھر بھی حضور نے ان کو ڈرایا کہ نہیں ڈرایا؟ کوئی یہاں یہ پوچھتا ہے ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں ڈرایا, کیا ضرورت تھی ایمان کی دعوت دینے کی, ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا تھا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے, وہ ایمان لائیں گے نہیں. وہاں کوئی کہتا ہے؟ وہاں نہیں کہتا ہے. یہاں کیوں نماز پڑھی پوچھتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا استغفر کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم, آپ ان کے حق میں استغفار کیجئے یا استغفار نہ کیجئے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. لیکن استغفار کرنے نہ کرنے کی بنیاد پر معافی نہیں ہوگی کہا, منع نہیں کیا, منع اللہ نے نہیں کیا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اللہ 70 مرتبہ سے زیادہ کرنے پر ان کی استغفار قبول کرتا تو میں ضرور ان کے حق میں استغفار کرتا. اس حد تک محبت امت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جملہ موجود ہے حدیث میں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ 70 مرتبہ سے زیادہ کرنے پر ایمان قبول کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں استغفار کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے نماز کی ممانعت سمجھی. وہ ان کا اپنا خیال تھا کہ اللہ نے استغفار سے منع کیا تو نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے ان کی. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں, اللہ نے آپ کو منع کیا ہے. آپ نے پوچھا منع کہاں کیا ہے؟ استغفار کرو نہ کرو اختیار دیا ہے, اس اختیار کا مجھے حق ہے کہ میں کروں نہ کروں. اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ اس میں اصل وہ رکھتی ہے, اہمیت رکھتی ہے, وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ فی نفسی ہی میری نماز پڑھنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, میرا جبہ اور قمیص ان کو پہنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کل ہم بتا چکے ہیں آپ کو قمیض کیوں دیا تھا، اس منافق کو قمیض آپ نے کیوں دیا تھا، یہ کس کا بدلہ تھا آپ کو کل ہم بتا چکے ہیں. یہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اس عمل سے ان کو کوئی ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ میرے اس عمل سے دوسرے لوگ ایمان میں داخل ہوں گے، مجھے امید ہے کہ میرے اس عمل سے دوسرے لوگوں پر اثر پڑے گا، دوسرے لوگ جو دیکھیں گے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک دشمن کے ساتھ جنہوں نے ہر طرح کی دشمنی ان کے ساتھ کی ہے، ان کے ساتھ جب اتنا زبردست معاملہ کرتے ہیں تو یہ کیسا کریم النفس، کیسے بااخلاق اور کیسی چیز ہے یہ، اور کتنے زبردست ہیں. ان کے ساتھ اگر کوئی دشمنی کرے تو اپنا ہی نقصان ہے، ان کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں اور ان پر ایمان قبول کریں تو ہمارا فائدہ ہے. یہ کہہ کر ایمان کے اندر داخل ہوں گے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا، ایسے کیا تھا. چنانچہ مفسرین نے لکھی ہے بات کہ سیرت نگاروں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس واقعے کو دیکھ کر قبیلہ خزرج کے 1000 لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے. مدینہ کے قبیلہ ہی ہے خزرج، قبیلہ کا نام ہے. تو اس قبیلے کے 1000 افراد نے ایمان قبول کیا اس واقعے کو دیکھ کر کہ پیغمبر اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کرتے ہیں تو یہ کیسے زبردست ہیں. ان کے ہاتھ پر ایمان نہ لانا ہمارے نقصان کا سبب ہے، چنانچہ ایمان لیا. علامہ قرطبی نے یہ بات لکھی اور وضاحت فرمائی ہے کہ واقعی اور کتنے سیرت نگاروں نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا 1000 آدمی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی کہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، تب اس کے بعد آپ نے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس عمل سے فائدہ ضرور ہوا، لیکن مخلص مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سچے مسلمان اور کھوٹے مسلمان ان کا کوئی فرق نہیں، سب کو ایک پلڑے میں تولا جا رہا ہے. یہ فکر کا پیدا ہونا لازمی تھا. آپ دیکھیے کام کرتے ہیں جب 10 آدمیوں کے درمیان تو کام کرنے والوں کو پوچھے کیا حالت ہوتی ہے. 50 آدمی 100 آدمیوں کو لے کر جائیے آپ تو 100 کی فکریں الگ رہتی ہیں. ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو ان کو پورا نہیں پڑے گا، ان کے ساتھ اچھا کیا جائے ان کو پورا نہیں پڑے گا. یہ فطرت انسان کی، کوئی عیب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور یہ فطرت انسانی ہے. اس کو سنبھال کر لے جانا اصل چیز ہوتی ہے. چنانچہ یہاں مسلمانوں میں بات پیدا ہو گئی مخلصین کے اندر کہ مخلص لوگوں کے ساتھ بھی وہی عمل، اور جو کھوٹے قسم کے ہیں بے ایمان ہیں ان کے ساتھ بھی وہی عمل، کھڑے اور کھوٹے دونوں کے ساتھ ایک سا معاملہ، سب کو ایک ہی پلڑے میں تولا جا رہا ہے. مسلمانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، منافق کی بھی وہی قیمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پیدا ہو رہی تھی، چنانچہ حق تعالیٰ کی طرف سے فوراً آیت نازل ہوئی ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا، جو اس حالت پر مرتا ہے منافق تو پھر منافقین کی حالت کے اوپر کسی کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھیے، کبھی نہ پڑھیے. چنانچہ پھر کبھی نہیں پڑھی. ولا تقم علی قبر، نہ ان کے قبر کے پاس جائیے نہ ان کی زیارت کے لیے جائیے. چنانچہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، سارے علماء اس کو مانتے ہیں کہ کسی کافر کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانا جائز نہیں ہے، نہ وہاں کھڑا ہونا جائز ہے نہ ان کے لیے استغفار کرنا جائز ہے، کچھ نہیں جائز. ہاں ایک آدمی وہاں اس کے لیے جا رہا ہے سیر و تفریح کے لیے گیا ہے اور اس کو دیکھتا ہے تو یہ الگ نوعیت ہے، وہاں قبر کی زیارت کے لیے نہیں جاتا. جیسے آپ کہیں بھی ٹور پر جاتے ہیں، سفر پر جاتے ہیں، کسی بھی اس پر کسی جگہ جاتے ہیں تو معلوم ہوا یہاں فلاں کی قبر ہے، فلاں کی میت یہاں ہے، دفن ہے، تو یہ کافر ہے، ہم اس کے لیے نہیں جا رہے وہاں، تو ایک سیاحت کی جگہ ہے اس لیے دیکھنے کے لیے گئے، تو یہ الگ نوعیت ہے. یا مان لیجئے کسی مسلمان کا رشتہ دار ہے کافر، اب اس کے اس کا ولی یہی ہے تو ظاہر ہے اس کی قبر کے پاس اس کو جانا پڑے گا. تو یہ مجبوری الگ چیز ہے کہ اس کی مجبوری کی وجہ سے اس کو زمین میں ڈالنے کے لیے یا اس کو دفن کرنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے, تو یہ نوعیت الگ ہے. ورنہ پھر اس کسی کافر کے لیے زیارت کرنا اور اس کی قبر پر جانا اور اس کے لیے استغفار کرنا, اس کی نماز جنازہ پڑھنا, سب حرام, بالکل ناجائز, جائز ہی نہیں. جو شکلیں ہوتی ہیں وہ دوسری شکلیں ہوتی ہیں, اس عمومی طور پر اس میں شامل نہیں ہوگی ہے. کسی کی مجبوری کی وجہ سے جانا یہ الگ نوعیت. بہرحال اس میں صاف اللہ نے فرما دیا, مومن کی تعریف فرمائی کہ یہ ایمان والے انہی کو بھلائیاں ملیں گی, اور یہ بے ایمان ہیں منافقین, یہ کفر پر مرتے ہیں, فسق پر مرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی یہاں ان کی کوئی قیمت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہ وبحمدہ, نشہد ان لا الہ الا انت.